بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توحيد حاكمية الحكم بغير ما أنزل الله، طاغوت اور حکمران کی فرما برداری کے موضوع کے متعلق بعض غلط فہمیاں، بعض اعتراضات اور ان کا جواب درس جاری ہے. آج کے درس میں انٹرنیٹ سے بعض ساتھی ایک مواد لے کے آئے ہیں جو انگلش میں ہے، اس کا نام ہے ریلیشن شپ بٹوین دا مسلم اینڈ دا طاغوت. یہ ہیڈنگ ہے اور یہ زمر شورا سلفی ان کی طرف سے ہے، اور اس کا ایڈریس ہے www.darutawheed.com، ان کا میل بھی ہے english@darutawheed.com. میں پہلے جو کچھ اس کے اندر ہے میں جلدی سے پوائنٹ کی صورت میں وہ بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم جواب جو ہے اپنے طریقے سے بیان کریں گے. یہ جو پیپرز ہیں نیٹ سے، یہ ٹوٹل 8+1 9 صفحات پر مشتمل ہے، 8 صفحے مواد کے ہیں اور ایک صفحہ جو ہے وہ کور کا ہے، تو ٹوٹل 9 صفحے بنتے ہیں. اور اس میں انہوں نے اپنی بات کا آغاز جو ہے اس طریقے سے کیا کہ آج کے دور میں جو سب سے سنگین مسئلہ ہے، مسائل میں سے وہ ہے طاغوت کا مسئلہ، اور اس مسئلے کو اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ طاغوت کا معنی کیا ہے اور طاغوت کے ساتھ مسلمانوں کو کیا تعلق ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے جو طاغوت سے دوستی کرتے ہیں. تو یہ تین چیزیں ہیں جو مقدمے میں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے افسوس ہے کہ ان اوراق میں کہیں بھی طاغوت کی تعریف موجود نہیں ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور طاغوت کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اس پہ تو تفصیل بیان کی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے جو حکمران سے دوستی، جو طاغوت سے دوستی رکھتے ہیں، اس میں بھی کچھ تفصیل بیان ہوئی ہے. اس میں ٹوٹل تقریباً 43 آیتیں ہیں اور 16 احادیث ہیں. اور جن آیتوں میں طاغوت کا ذکر ہے وہ صرف 8 آیتیں ہیں، اور احادیث کے تعلق سے 16 ٹوٹل 16 احادیث میں سے 2 حدیثیں جو ہیں وہ طاغوت کے ساتھ یا طاغوت کی حکومت میں مل کر اس کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں. ایک حدیث اوثق عرى الايمان المحبه في الله، یہ بیان کی ہے اس کی کوئی تخریج نہیں ہے. ایک حدیث ہے لن استعین بمشرک، یوسف مسلم کی روایت ہے، یہ بیان ہوئی ہے. ایک حدیث لا توارث بین المسلم وکافر، یہ بھی صحیح ہے. دو حدیثیں عید کے تعلق سے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف 2 عیدیں ہیں. 3 حدیثیں کافروں کے ساتھ تشبیح کرنے سے منع کرنے کی احادیث ہیں، اور تین احادیث ہیں حق المسلم علی المسلم کی، اور دو احادیث ہیں قدریہ کے بارے میں کہ یہ مجوس ہذہ الامہ ہے. ٹوٹل 16 احادیث ہو گئی ہیں. صحابہ کے آثار، صرف ایک اثر ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، اور اقوال سلف میں سے ایک بھی قول سلف صالحین میں سے نہیں ہے کسی کا بھی. تو پہلے میں جو ہیڈنگز ہیں، تقریباً کتنی میں نے دیکھی ہیں، 28 کے قریب ہیڈنگز ہیں، میں وہ 23 27 کے قریب ہیڈنگز ہیں، میں وہ بھی بتاتا ہوں پہلے، پھر اس کا جواب، مجمل جواب اور مفصل جواب بعد میں دیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو پہلا پوائنٹ ہے، الکفر بالطاغوت کا، کہ طاغوت کو جھٹلانا ہے، اور اس میں آیات کریمت کو بیان کیا ہے. سورة البقرہ کی آیت، لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی، آخر تک سورة البقرہ آیت نمبر 256. اس کے بعد سورة النساء آیت نمبر 51 بھی بیان کی ہے، ارشاد باری تعالی ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. نمبر 3، تیسری آیت بیان کی ہے سورة زمر آیت نمبر 17 میں، ارشاد باری تعالی ہے، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر عباد. نمبر 4، سورة المائدہ کی آیت نمبر 60، ارشاد باری تعالی ہے، قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ من لعنه اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت. یہ پہلا پوائنٹ تھا، اور یہ 4 آیتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے، طاغوت کی نہ تصدیق کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کے ساتھ امانت داری سے کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو دلیل بیان کی ہے وہ سورت بقرہ آیت نمبر 257 کی، ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. تیسرا پوائنٹ ہے، ایسے طاغوت کے ساتھ کوئی بھی مدد یا اس کے ملک میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرنا جائز نہیں. یہاں پہ تفصیل موجود ہے، میں نے صرف ہیڈنگ کے لحاظ سے یہ ہیڈنگ میں نے بیان کی، یہاں پر ہیڈنگ کوئی بھی نہیں ہے، یہ ہیڈنگ میں نے جو نچوڑ ہے اس کا وہ بیان کر رہا ہوں میں. اب مزید دیکھنا چاہے تو میں نے ویب سائٹ کا ایڈریس دے دیا، آپ وہاں پہ مزید دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے سورۃ النساء آیت نمبر 76 کی آیت کو بیان کیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اور یہ بھی بیان کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی شخص طاغوت کے ساتھ مل کر کوئی کام کرے، یا اس کی ملک میں، اس کی گورنمنٹ میں، یا کسی ادارے میں کام کرے، تو طاغوت جو ہے اس کے دین کو تبدیل کر دے گا اپنے انفلوئنس سے، اپنی طاقت سے، اپنے کسی ذریعے سے. اور اس کے لیے دو حدیثیں بھی بیان کی ہیں. پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخر الزمان امراء ظلمہ ووزراء فسقہ وقضاء خونہ وفقہاء کذبہ فمن ادرک منکم ذلك الزمان فلا یکونن لهم کاتبا ولا عریفا ولا شرطیا. یہاں پر جو ہے انگلش میں میں نے عربی میں جو نص ہے اس کو دیکھا ہے, عربی میں میں نے پڑھا ہے. یہاں پر لکھا ہے اسے ابن حبان, ابو یعلا اور طبرانی نے روایت کیا, نہ کوئی سند ہے اور نہ کوئی حدیث نمبر لکھی ہے. بڑی محنت اور مشقت کے بعد اس حدیث کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ پتہ چلا کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے. جی ہاں, اور ارواء الغلیل میں حدیث نمبر 2665 میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں, کیونکہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ دو ہی حدیثیں جس کا تعلق موضوع سے ہے, تو میں ابھی بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب ابھی دے دوں, میں آگے چلتے جائیں گے آہستہ آہستہ. طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے, اور طبرانی نے خود اس روایت کے بعد یہ لکھا ہے لم يروه عن قتادة الا ابن ابي عروبة ولا عنه الا ابن المبارك تفرد به داود بن سليمان وهو شيخ لا بأس به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه داود بن سليمان الخراساني قال الطبراني لا بأس به, وقال الأزدي ضعيف جدا, داود بن سليمان ضعيف جدا, ومعاوية بن الهيثم لم أعرفه وبقية رجال ثقاتي. معاوية بن الهيثم مجهول ہے اور داود بن سليمان ضعيف جدا ہے, أزدي نے فرمایا. قلت, علامہ البانی فرماتے ہیں الظاہر من قول الطبراني تفرد به داود ان معاوية بن الهيثم لم يتفرد به وقد تأكد ذلك برواية الخطيب, خطيب بغدادی نے بھی اس کو روایت کیا ہے, من طریق عبد الرحمن بن محمد بن المغیرہ جار ابن اکفانی قال الخطیب وكان صدوقا حدثنا عبد الله بن احمد بن شبوی المروزی سلامت الله اخبرنا داود بن سليمان المروزی حدثنا عبد الله بن المبارك به وابن شبوی ترجمه الخطیب في تاريخه وقال ما ملخصه من أئمة الحديث سمع أباه وجماعة وكان رجل وكان رحل معه ولقي عدة من شيوخه قال أبو سعد إدريسي كان من أفاضل الناس ممن له الرحلة في طلب العلم ماذا سنة 75 و200 فانحصرت العلة في داود بن سليمان. علامہ البانی فرماتے ہیں اسلام بھی بات کے اتنے تو سمجھ آ گئے آپ لوگوں کو کہ ازدی نے یہ فرمایا کہ داود بن سليمان ضعیف جدا ہے اور معاوية بن الهيثم مجهول ہیں, لم اعرفه جانتے نہیں ہیں. اب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فانحصرت العلة في داود بن سليمان, اس روایت کی علة جو ہے وہ داود بن سليمان پر ہی منحصر ہے. وقد عرفت اختلاف قول الطبراني والأزدي فيه, تو طبراني نے کہا لا بأس به, أزدي نے کہا ضعيف جدا, والأول أوثق عندي من الآخر, ولكن يعني طبراني میرے نزدیک أزدي سے زیادہ ثقة ہیں, لیکن ولكن تفرده بتوثيق هذا الرجل مما لا تطمئن له النفس, لیکن داود بن سليمان کے تفرد اس روایت کے ساتھ نفس مطمئن نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہو, وہ طبرانی کا قول بھی صحیح ہو, مع تضعیف الازدی له, اور اس کے ساتھ ساتھ ازدی نے بھی تضعیف کر دی ہے. وقد اورده الذهبی فی الضعفاء, اور ضعفاء نے بھی داود بن سليمان کو ضعفاء میں ہی بیان کیا, وقال مجهول, اور یہ بھی فرمایا کہ مجهول ہے, واللہ اعلم, اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. اور آگے ولبعضه شاہد, اس روایت کے بعض الفاظ کا ایک شاہد ہے, من حدیث انس بن مالک مرفوعا بلفظ یکون فی آخر الزمان عباد جهال علماء فساق اخرجه الآجری كما في الكواكب الدراري عن یوسف بن عطیب عن ثابت عنه ویوسف هذا ضعیف جدا. دوسری روایت جو شاہد کے طور پر استعمال ہوئی ہے, یوسف راوی جو ہے یوسف بن عطیہ یہ ضعیف جدا ہے, ومن طريقه ابو نعيم في الحليه والحاكم في الرقاق من المستدرك, وقال ابو نعيم حليان میں بھی اس کو بیان کیا اس شاہد کو, اور حاکم نے مستدرک میں کتاب الرقاق میں اس کو بیان کیا, وقال اور یہ فرمایا حاکم نے صحیح کہ یہ صحیح ہے. فشن علیہ الذهبی, تو امام ذهبی نے رد کیا حاکم کا اور یہ فرمایا فقال قلت یوسف ہالک, کہ یوسف تو ہالک ہے تو کیسے صحیح ہے یہ روایت. وفی المیزان عن البخاری منکر الحدیث, اور امام بخاری کے نزدیک یہ منکر الحدیث ہے, وساق له هذا الخبر ورواه البهيقي في الشعب من هذا الوجه ثم قال يوسف كثير المناكير ومن ثم جزم الحافظ العراقي بضعف الحديث في موضع من المغني. الحافظ العراقي نے اس حدیث کے ضعف پر جزم کیا ہے, یعنی شاہد بھی ضعیف ہے اور یہ روایت بھی ضعیف ہے. مزید دیکھنے کے لیے ارواء الغلیل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 280 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری روایت بھی اسی طریقے سے جو تاریخ بغداد میں ہے, علامہ البانی نے اس کا ابھی تھوڑا سا اشارہ کیا ہے. دوسری روایت جو یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے, جہاں پر عریف کا لفظ ہے اور شرطہ کا لفظ ہے. تو یہ احادیث جو ہیں اس طریقے سے یہ ضعیف ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر چوتھا پوائنٹ جو ہے کہ طاغوت کے لیے, طاغوت کے ساتھ اس کے کسی بھی ادارے میں کام کرنا حرام ہے. اور اس کے لیے سورۃ ہود کی آیت کو بیان کیا ہے جس میں طاغوت کا ذکر نہیں ہے, اور جس آیت میں طاغوت کا ذکر نہیں ہے اس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا نہ اس کو میں نے پڑھا ہے. تو سورۃ ہود آیت نمبر 113 کو بطور دلیل بیان کیا ہے. نہیں نہیں نہیں, جس میں نے پہلے پڑھا ہے کو کچھ نہیں بن رہا, یہ آگے میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ. پھر حدیث میں نے تفصیل ابھی بیان کی کیونکہ اس کا یہ وقت تھا, آگے میں صرف ہیڈنگ بیان کر رہا ہوں, تفصیل انشاءاللہ کا بیان کروں گا. نمبر 5, ایسے حکمران, میں حکمران اس لیے کہہ رہا ہوں, بات آسان کر دوں میں, جتنے بھی 43 آیات ہیں جو میں نے بیان کی ہیں جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں, سارے کی سارے آیات کو حاکم وقت کی طرف لے کے آئے ہیں ساری آیات. اس لیے میں, میرے منہ سے کبھی حاکم وقت نکل آتا ہے تو اصل میں وہ کہے طاغوت رہے, لیکن سارا کا سارا مواد حاکم کے بارے میں ہے, حاکم وقت کے بارے میں. تو اگر کبھی میں حاکم کہوں کبھی طاغوت کہوں تو آپ پریشان نہ ہو جانا, کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ حاکم ہی طاغوت ہے صرف. اور یہاں پر اس پورے ان پیپرز میں حاکم کے علاوہ کسی کا ذکر بھی نہیں ہے طاغوت کے لیے. ایک مرتبہ اگر شیطان کا ذکر ہو جاتا, یہ سلف صالحین کی میں نے بات کی تھی کہ طاغوت کا معنی کیا ہے, اور تفصیل سے میں نے بیان کی ہے کہ دینار درہم بھی طاغوت ہے, شیطان بھی طاغوت ہے, بدکار لوگ بھی طاغوت ہیں, ایک مرتبہ بھی کسی کا ذکر نہیں سوائے حکمران کے. نمبر 5 لکھتے ہیں, ایسے حکمران کے ساتھ کام کرنا یا اس کے ملک میں کام کرنا لوگوں کے دل میں طاغوت کی محبت کو جگاتی ہے, تو اس لیے اس کے ساتھ کام, طاغوت کے ساتھ کام کرنا حرام ہے, کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اور اس کے لیے پھر وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257, اللہ ولی الذین آمنوا آخر تک. اور سورت نحل آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالی ہے, لقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. نمبر 6, التحاکم للطاغوت کفر, کہ حکمران کی طرف, طاغوت کی طرف کوئی بھی کسی قسم کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کی طرف لوٹ کر فیصلے کروانا یہ بھی جائز نہیں, یہ بھی کفر ہے. اور اس کے لیے بطور دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 60 کو بیان کیا, یریدون ان یتحاکموا للطاغوت. نمبر 7, طاغوت کا نظام ہی, سسٹم ہی اس کا دین ہے, وہ اس کو دین ہی سمجھتا ہے, جو اس کا سسٹم اس نے قانون بنایا ہے اسی کو اپنا دین سمجھتا ہے, اسی پر اپنا سارا وقت لگاتا ہے, اپنے سارے محنت اسی پہ صرف کرتا ہے, لوگوں کو اس پہ مجبور کر دیتا ہے. نمبر 8, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حق طاغوت کو دے دیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے تو یہ کفر ہے, طاغوت کو کوئی ایسا حق نہیں دینا چاہیے. پھر یہاں پر وہی آیت سورۃ النساء نمبر 51-52 بیان کی, اور سورۃ, اور یہ مقرر ہے, بعض آیتیں مقرر بار بار آ رہی ہیں. اس کے بعد طاغوت کافر ہے اور کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا, یہ بیان کیا ہے. نمبر 9, ہر طاغوت کافر ہے اور جس نے بھی کافر کی مدد کی وہ بھی کافر ہے, اور جس نے بھی کافر کو کافر نہیں کہا وہ بھی کافر ہے. اور اس میں ایک 18 پوائنٹ بیان کیے ہیں. یونائٹڈ نیشن طاغوت ہے, کافر ہے. جتنی بھی اسٹیٹس ہیں یا کوئی بھی ممبر یونائٹڈ نیشنز کا, وہ بھی طاغوت ہے, وہ بھی کافر ہے. جتنی بھی لیڈرز ہیں جو ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی کافر ہیں. طاغوت ہے اور طاغوت ہر طاغوت کافر ہے, یہ تو پہلے بیان کر دیا انہوں نے. جتنی گورنمنٹس جن کا لنک یونائٹڈ نیشن سے ہے, ان کے پارلیمنٹ, ان کے ممبرز, منسٹرز وغیرہ سارے, وہ بھی طاغوت ہے, وہ بھی کافر ہیں. جو آفیشلز ہیں ان گورنمنٹس میں, وہ بھی کافر ہیں. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان گورنمنٹس میں, وہ بھی کافر ہیں, طاغوت ہیں. جو ان کے اسسٹنٹ ہیں یا آفیشیل یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے حکومت میں ہو یا خارج ہو, وہ بھی کافر ہیں, وہ بھی طاغوت ہیں. جو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں, وہ بھی کافر ہیں. جو لائرز ہیں, ایڈوکیٹس ہیں, وکیل وغیرہ جو بھی ان کی حمایت کرتے ہیں, وہ بھی کافر ہیں. جو جج ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ بھی کافر ہیں. پولیس والے, فوجی وغیرہ سارے, وہ بھی طاغوت ہیں, وہ بھی کافر ہیں. دا ریلیجیس لیڈرز ہو سپورٹ اینڈ جسٹیفائی دیز لاز, علماء سراطین جن کو کہتے ہیں, جتنے بھی علماء آج امت میں موجود ہیں جو طاغوت کو طاغوت نہیں کہتے, اس کی حکمرانی کے اندر رہ کر بھی اس کے ملک میں رہتے ہیں اور اس کو طاغوت نہیں کہتے, اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے, وہ بھی طاغوت ہیں, وہ بھی انہیں کے ساتھ شامل ہیں, وہ بھی کافر ہیں. جو بھی پیسے دار والے لوگ ہیں, تاجر ہیں, جو ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, وہ بھی کافر ہیں, وہ بھی طاغوت ہیں. جو ان گورنمنٹ کے اداروں میں رہتے ہیں, کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ دیتے ہیں, وہ بھی طاغوت ہیں. جو کہ سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں, وہ بھی کافر ہیں. جو دوستی رکھتا ہے دشمن ملکوں سے, کافر ملکوں سے, مسلمانوں کے خلاف, وہ بھی طاغوت ہے, وہ بھی کافر ہے. دوز ہو ڈو ناٹ تکفیر, آخری پوائنٹ, جو ان کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے. اللہ مسکان, اللہ تعالیٰ رحم کرے. بہرحال میرے بھائی, واللہ یہ لوگوں کے عقائد ہیں. تعجب ہوا ہو بعض ساتھیوں کو, لوگ اسی عقیدے پر مر رہے ہیں. یہ عقائد اپنے دل کے اندر دفن کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں. یہ نیٹ میں آئے ہیں, اس میں میں نے بتایا شروع میں, تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں, وہ ریکارڈنگ میں ہے, آپ سن لینا. آخر میں بتا دوں گا دوبارہ, آخر میں یاد دہانی کے لیے. دسواں پوائنٹ ہے, طاغوت سارے کافر ہیں کیونکہ وہ کافروں سے مدد لیتے ہیں, اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, لن استعین بمشرک, کہ میں کسی مشرق سے مدد نہیں لوں گا, اسے مسلم کی روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے. اور اگلے دروس میں انشاءاللہ ایک یہ غلط فہمی ہے, اس کے لیے خاص جواب ہوگا, لیکن اتنا سن لیں کہ کافر کے ساتھ کیا مدد لینی چاہیے یا نہیں, اس کو جائز قرار دیا ہے امام شافعی نے, امام احمد بن حنبل نے, عند الضرورہ, اور ان کے علاوہ شیخ بن باز, شیخ بن عثیمین نے بھی, ان کے فتاوی موجود ہیں, ضرورت کے وقت کافر سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. اور تفصیل انشاءاللہ جب یہ غلط فہمی میں بیان کروں گا تو اس کو میں تفصیل سے بیان کروں, کہاں کہاں پر کس عالم نے یہ بات کی, حوالے کے ساتھ کوٹ کروں گا انشاءاللہ. میں اس کے بعد نمبر 11, جتنی بھی آیتیں کفر اور شرک کے بارے میں ہیں وہ انہوں نے بیان کی ہے طاغوت کے لیے, اور طاغوت حکمران کو پہلے بنا دیا, ان کو ساتھیوں کو بنا دیا, یعنی تکفیر کے لیے ان آیتوں کا سہارا لیا جن میں طاغوت کا کہیں سے ذکر بھی نہیں ہے. یعنی صرف آیتوں کو, دلیل کو زیادہ کرنے کے لیے, 43 سے پورے کرنے تھے تو اس طریقے سے یہ بیان ہوئی ہیں. نمبر 12, طاغوت لا یرث ولا یورث, طاغوت جو ہے نہ وہ وارث بن سکتا ہے نہ اس کا کوئی وارث بن سکتا ہے, اور اس میں صحیح بخاری مسلم کی روایت کو بیان کیا ہے. نمبر 13, کافروں کا ذبح کیا ہوا جانور, مشرکوں کا ذبح کیا ہوا جانور جو حرام ہے وہ نہیں کھانا چاہیے, تو طاغوت جو ذبح کرتے وہ بھی حرام, اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے. نمبر 14, طاغوت کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ عید بھی نہیں منانی چاہیے, اور عید کی یہاں پر جو احادیث میں نے بیان کی دو حدیثیں, صحیح بخاری مسلم کی اور صحیح ابو داود کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ان کا عید کے دن ہے، تو سوال کیا آپ یہ کون سا کھیلنا کا دن ہے آپ لوگوں کا؟ میں کبھی مثال میں ایسا کرتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے لیے صرف دو دن ہیں، عید کے عید الاضحیٰ اور عید الفطر، تو اس روایت کو بیان کیا. اب یہ جو پوائنٹ آنے والا ہے سب سے خطرناک پوائنٹ ہے. چودہ پوائنٹ تھا کہ ان کے ساتھ عید نہیں کرنی چاہیے، تو اس میں تأصیل ہو رہی ہے، یعنی ذہن سازی ہو رہی ہے جسے برین واش کہتے ہیں، کیونکہ مقصد کچھ ہو رہا ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں، اور دیکھنا کس طریقے سے جو اس کو پہلے پڑھے گا بغیر اس جواب کے تو اس کا ذہن ایک دفعہ صاف ہو جائے گا کہ واقعی یہ جو ہو رہا ہے یہ تو بالکل صحیح ہو رہا ہے. لیکن تھوڑا سا اگر آپ اس کو سمجھیں گے، شریعت کے ترازو پہ تولیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. تو کافروں کے ساتھ عید بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کافروں کے ساتھ مشابہت کرنا بھی جائز نہیں، حرام ہے. پھر اس کے لیے حدیث بیان کی ہے، جو پندرہواں پوائنٹ ہے وہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ یہ کافر ہیں، اگر مسلمان کافر ہو جائے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت. تو اسے قتل کرنا چاہیے. اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کے آئے ہیں، من بدل دینہ فاقتلوہ، صحیح بخاری کی روایت، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہاں پر اصل بات آئی ہے، تبدیع ہے، تفسیق ہے، پہلے تفسیق ہے، پھر تبدیع ہے، بدعت ہے، پھر تکفیر ہے، پھر تفجیر ہے. یہ سیکوینس ملا ہے کہ نہیں؟ یہ ترتیب ہے نا. پچھلے درس اگر آپ کو یاد ہے جو بنیادی بات میں نے بیان کی تھی، تو خروج کیسے ہوا ہے؟ ایسے ایک دم نہیں ہوا. پہلے تفسیق تھا، یہ فسقہ ہے، ظالم ہے، حکمران، پھر یہ بدعتی ہے، پھر یہ کافر ہے. کافر تو مرتد، مرتد کی سزا موت ہے، تو اکیلے کو نہیں مار سکتے، کیونکہ جو ان کو کافر کہتے وہ بھی تو کافر ہیں. تو پھر تفجیر آئے اور پھر یہ قتل وغیرہ شروع ہوئی ہے، اور یہ خود کش حملے جو ہم دیکھتے ہیں یہ بنیاد ہے اس کی. اس کے بعد پھر تھوڑا سا گرمی کو ٹھنڈا کر دیا تھوڑا سا، پھر لکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں. اور تعجب کی بات ہے کہ سب سے برا حکمران امت میں جو آیا ہے، جس کا تصور ہوتا ہے، وہ ہے حجاج بن یوسف الثقفی، جس نے صحابہ کرام میں سے سیدنا عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا. کہاں پہ کیا؟ حرم کے اندر، کعبے کے قریب، اور کعبے پر منجنیک بھی مارا اس شخص نے، کعبے کی دیوار کو بھی توڑا. اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر کو حرم کے دروازے کے اندر جو لٹکا دیا، تین دن تک ان کی لاش لٹکی رہی. اس کے باوجود بھی سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سیدنا انس بن مالک اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، اپنی جگہ پہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام تھا، جو حکم تھا، جو نصیحتیں تھیں حکمرانوں کے بارے میں، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے. اس لیے اشعث میں جو میں نے بیان کیا تھا پچھلے دروس میں، اگر آپ ساتھیوں کو یاد ہے، اس فتنے میں ایک بھی صحابی نہیں تھا. تابعین میں سے بعض علماء تھے، لیکن صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا. بعض کا نام ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ وہ ان سے بری ہیں، صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ. بہرحال پوائنٹ نمبر 18، اگر مر جائے تو ان پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. نمبر 19، یہ قدر ہی ہیں، تقدیر کے منکر ہیں، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے لیا، مجھے نہیں پتا. اور یہ دلیل لے کے آئے ہیں کہ یہ مجوس ہادی الامہ ہے، قدری جو ہے مجوس ہادی الامہ، جو تقدیر کا منکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے مجوسی ہیں. نمبر 20، ان پر رحمت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ کافر ہیں، طاغوت ہیں، تو کیا ضرورت ہے مرنے کے بعد رحمہ اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. نمبر 21, توغیت مشرک ہیں, مسجد حرام میں ان کا داخلہ منع ہے. کوئی بھی تاغوت اگر عمرے کے لیے حج کے لیے تو اس کو روکنا چاہیے, اللہ کے گھر کو پاک کرنا چاہیے ان کافروں سے. نمبر 22, ان کے ساتھ کوئی بھائی چارہ نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی بھی بھائی چارگی نہیں ہے, کیونکہ وہ کافر ہیں اور ہم مسلم ہیں تو ان کے ساتھ یہ بھی رشتہ ختم ہو گیا. نمبر 23, طاغوت منافق ہیں اور منافقین درک الاسفر من النار ہیں, تو جہنم کی تہ میں سب سے پہلے منافق ہیں, پھر ان کے اوپر کافر ہوں گے, پھر مشرک, پھر اس طرح کے دوسرے بدکار لوگ. تو یہ منافق ہیں, طاغوت یہ منافق ہیں اور یہ ان کا درجہ کافروں سے بھی نیچے ہے جہنم میں. نمبر 24, دنیا اور آخرت میں کسی مسلمان کی فلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ طاغوت کے ساتھ کفر نہ کرے, طاغوت کو جھٹلائے نہیں. نمبر 25, جو شخص طاغوت سے کفر نہیں کرتا, طاغوت کا انکار نہیں کرتا, تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اللہ تعالی بندر اور خنزیر بنا دیتا ہے. نمبر 26, ان کی کوئی عزت کوئی احترام نہیں کیونکہ وہ کافر ہیں, اور قرآن مجید کی آیت وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین اس کو کوٹ کیا. اور نمبر 27 میں, یریدون یطفئ نور اللہ بافواہم واللہ متم نوره ولو کرہ المشرکون, تو یہ اس آیت کو بیان کیا. تو یہ 27 پوائنٹ ہیں, یہ ریلیشن شپ بٹوین دا مسلم اینڈ دا طاغوت. زمر شورا سلفی www.dartawheed.com, یہ آپ نے پوچھا تھا اس لیے میں نے یہاں پہ بیان کیا. تو اب آتے ہیں مختصر رد کی طرف. نمبر 1, مقدمے کے طور پر مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے انٹرنیٹ سے جو مواد ملتا ہے, یہ بہت اہم بات ہے, بنیادی باتوں میں سے ہے. یاد رکھیں, انٹرنیٹ میں جو ہے خیر بھی ہے شر بھی ہے, اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں. اچھی چیزیں آپ لے لیں, بری چیزیں آپ چھوڑ دیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ اچھا یا برا ہے. اس کے ایک سمپل سی ایک مثال ہے, نیٹ کی مثال میرے نزدیک ایسی ہے, ایک بازار ہے, آپ بازار کے اندر گھس گئے, دنیا کی خرید و فروخت کے لیے آپ نے چیزیں لی, آپ نے سب کچھ خریدا, آپ جانتے ہیں صرف ایک چیز نہیں خرید سکتے آپ, اس بازار میں فارمیسی بھی ہے, فارمیسی سے آپ دوائی نہیں لے سکتے اپنی مرضی سے. کیوں؟ صحت خراب ہوتی ہے, بیماری بڑھ بھی سکتی ہے, آپ کھانس رہے ہیں, بخار ہے شدید آپ کو, شاپنگ کر رہے ہیں, فارمیسی آپ کے سامنے ہے, فارمیسی سے آپ میڈیکل سٹور سے آپ دوائی نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ ڈاکٹر کی رہنمائی کے بغیر آپ نہیں, آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا اسے. تو نیٹ بھی ایسا ہے, بعض ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے تعلق سے ہیں, خرید و فروخت کے تعلق سے ہیں, یا کوئی ایسے دنیاوی علم کے جیسے میڈیکل کی سائٹس وغیرہ ہیں, انجینئرنگ کی سائٹس وغیرہ ہیں, بچوں کی سائٹس ہیں جس میں کوئی یعنی شرعی کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو یا مسئلہ نہ ہو, تو یہ تو چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن جب شریعت کی ایسی باتیں آتے ہیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کوئی بھی آپ کو شریعت کے لیے آپ نے اگر کوئی چیز پڑھنی ہے تو بغیر کسی عالم کی طرف رجوع کرنے کے میری نصیحت ہے سب ساتھیوں سے کہ نیٹ سے کبھی کوئی مواد نہ لینا. کیوں؟ یہ بگاڑ ہوتا ہے پھر. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے, پتہ نہیں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں, جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جیسے آپ میڈیکل سٹور کے لیے دوائی لینے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور پرسکرپشن لکھواتے ہیں پھر دوائی خریدتے ہیں, اس لیے کہ صرف آپ کی جو صحت ہے اس میں کوئی خرابی نہ ہو. تو ایمان آپ کے لیے کیا صحت سے گئے گزرا ہے؟ ایمان میں خرابی ہوتی رہے, نیٹ سے جو بھی کچھ ہے آپ لے لیں گے؟ نہیں میرے بھائیو, انصاف کی بات ہے, چاہے دنیا کے لحاظ سے جان بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن ایمان جو ہے وہ اسی طریقے سے ہو, اس میں تھوڑا سا خدشہ بھی نہ آئے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اتنا بڑھائے کہ آخر وقت میں جب ہم روح نکل رہی ہو ہم ایمان پر ثابت قدم ہوں, کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم. دنیا میں تو ہم بہت سارے دعوے کرتے ہیں مومن ہیں مومن ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب روح نکلتی ہے. اس لیے جس انسان نے ایمان میں اپنی زندگی گزاری ہے ساری، تو اس کے ثابت قدم تو ہوتے ہیں، لیکن جس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے سارے کام کیے ہیں تو اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. دوسری بات، اصول التکفیر اور تکفیر کے ضابطے میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں مقدمے کے طور پر، تو اس کی طرف آپ رجوع کریں جو میں نے پوائنٹ 22 کے قریب 20-22 جتنی بھی میں نے بیان کی ہیں. تو میری گزارش ہے سننے والے بھی وہ پہلے سن لیں جو اصول قرآن سنت اور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان اصول کے بنیاد پر اگر کسی پر کفر کا فتویٰ بھی لگانا ہے تو اس طریقے سے لگائیں. اور لگانے والے بھی میں نے بیان کیا تھا کون ہیں، علماء، اور حد قائم کرنے کے لیے حاکم وقت. یہ مقدمہ تھا. اب جواب کی تفصیل کے لیے ایک جواب مجمل ہے، میں وہ بیان کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ نیٹ پہ جو مواد آتے ہیں اس طریقے سے، ان کے بارے میں پہلی بات جو بنیادی بات ہے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خبر کے تثبت بہت ضروری ہے، کیا یہ خبر صحیح ہے یا جھوٹی ہے، کیونکہ ہر خبر بھی صحیح نہیں ہوتی. اور خاص طور پر جب جن مسائل میں تکفیر کی بات ہو اور یہ سنگین مسئلہ ہے، اس میں تو زیادہ ہی احتیاط کرنی چاہیے. تو التأكد من صحة الخبر سب سے پہلی بنیادی بات ہے، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سورۃ الحجرات آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کے وصف سے، ایمان کی صفت سے بلایا ہے، آگاہ کیا ہے، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر کوئی بھی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کو اچھی طرح سے دیکھو پرکھو کہ یہ سچا ہے یا نہیں، اس میں کوئی جھوٹی خبر تو نہیں ہے. فتبینوا، دوسری قرآت میں فتثبتوا، یہ بھی قرآت ہے قرآت سبعیہ میں سے. وجہ کیا ہے؟ یہ نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے کسی قوم پر تم لوگ غلط فیصلہ کرو اور پھر تمہیں ندامت ہو. اور شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے، فاسق کی خبر یا کسی کی اڑتی ہوئی خبر سن لیتا ہے اور تبین و تثبت کرتا ہے اور اس کے صدق یا جھوٹ کا جزم نہیں کرتا ہے، الا ببینہ، الا کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو کہ یہ بات سچی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ فتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 63 اور آگے فرمایا وایضا فانه علل ذلك بخوف الندم. تو یہاں پر اللہ تعالی نے جو علت بیان کی ہے تاکہ ندامت نہ ہو، ندامت کے ڈر سے، تاکہ بعد میں ندامت نہ ہو. اور ندامت تب ہوتی ہے جب آپ کسی بری کو سزا دیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حدیث میں آیا ہے ادرؤ الحدود بالشبهات فان الامام يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه، کہ حد بھی شبہات سے، غلط فہمیوں سے ساقط ہو جاتی ہیں، تو امام کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے اگر وہ معاف کرنے میں خطا کر لے، غلطی کر لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کر دے. فإذا دار الامر بين ان يخطئ فيعاقب بريئا، تو پھر اگر بات دو چیزوں کے بیچ میں ہو کہ ایک شخص کو غلطی سے سزا دے دے اور وہ بری ہو، یا وہ کسی خطا کار شخص کو معاف کر دے جو گنہگار ہو، تو اس کا خطا، تو اس کی غلطی جو وہ دگنی ہو جاتی ہے. اگر بری کو آپ سزا دیتے ہیں تو آپ کی جو غلطی ہے وہ دگنی ہے، لیکن اگر آپ ایک گنہگار کو معاف کر دیتے ہیں تو غلطی وہ ایک ہے، دگنی غلطی نہیں ہے. تو جو دگنی غلطی ہے اس کو چھوڑ کر ایک غلطی کی طرف بھی آنا اسے بہتر ہے. یہ فتاوی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 308. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تثبت بالتثبت فی خبر الفاسق لیحتاط لہ, کہ جو بھی فاسق خبر لے کے اڑتی ہوئی خبر لے کے تو اس کی تثبیت بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی نفس کی پیروی کرتے ہوئے کسی پر کوئی ایسا حکم نہ جاری کر دے جس میں وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ غلطی پر بھی ہو سکتا ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 245. اس آیت کریمہ میں فاسق کا لفظ ہے اور اسی طریقے سے مجہول بھی. ایک فاسق کی خبر آئی, اڑتی ہوئی آئی ہے, آپ جانتے ہیں فاسق ہے, اور ایک مجہول شخص ہے, آپ جانتے نہیں ہو, اب یہ نیٹ سے آیا ہے, یہ کون ہے جانتے نہیں ہم لوگ, کس نے لکھا ہے یہ بھی نہیں جانتے. ہاں, تو مجہول بھی اسی کی طرح تثبیت بہت ضروری ہے, اور دونوں میں ایک ہی علت ہے. اگر فاسق کوئی خبر دے اور مجہول کوئی خبر دے تو دونوں میں ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو, اور غلطی سے ہم کسی پر تہمت لگائیں یا اسے سزا دیں تو پھر وہی ندامت والی بات دونوں صورتوں میں آ سکتی ہے. اس میں دوسرا اصل یہ ہے حاکم وقت, اگر اس پر طاغوت کا حکم لگایا جائے, اور طاغوت تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں, یاد رکھ ہر طاغوت کافر نہیں ہے, طاغوت کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے, کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے, اور کفر نہیں بھی ہو سکتا, تو یہ بات واضح رہے. لیکن کیا ایسے حکمران کے لیے جس پر طاغوت کا فتویٰ لگایا جائے کیا وہ کافر ہوتا ہے, دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, جیسے کہ ابھی میں نے بیان کی, اتنی باتیں بیان کی ہیں اس ان پیپرز میں. تو یاد رکھیں یہ بھی بنیادی باتوں میں سے ہے کہ حکمران کے خلاف نکلنے کا جو ذریعہ ہے وہ میں نے پہلے بیان کیا ہے, الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان, دیکھو کفر ہو بواح ہو واضح ہو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل بھی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرطیں پہلے بیان کی ہیں حاکم وقت کے خلاف, اگر وہ اس کا کفر بھی واضح ہو جائے تو کب اس کے خلاف نکلنا چاہیے کب نہیں نکلنا چاہیے, یہ بھی میں پہلے بیان کر چکا تھا. اس کی جگہ پہلے حجت قائم ہو جائے, پھر اس کی جگہ دوسرا حکمران آپ کے پاس ہو جو صحیح عقیدہ اور مومن ہو, اور نمبر 7 آپ بس طاقت بھی قدرت بھی ہو کہ آپ اسے ہٹا سکیں, نمبر 8 کہ اس کو اتارنے میں کوئی مفسدہ زیادہ نہ ہو, کیونکہ اس کو اتارنا تو اچھی بات ہے مصلحت ہے, لیکن ایک مفسدہ ہے جو اس مصلحت سے زیادہ ہے کہ قتل و غارت ہوتی ہے, عام لوگوں کا جو خون ریزی ہوتی ہے اور امن و امان کا خاتمہ ہوتا ہے, تو بہتر ہے اگر ایسی حالت ہے ایسی صورت ہے تو اس کے خلاف قدم نہ بڑھایا جائے. اور یہ نقولات تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں تو اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں. بعض میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں واما الخروج علیہم وقتال فحرام باجماع المسلمین, حکمرانوں کے خلاف نکلنا اور ان کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے باجماع المسلمین, وان كانوا فسقا ظالمین, اگرچہ وہ فاسق ہوں اور ظالم ہوں, وقد تظاهرت الاحاديث على ما ذكرته, جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حرام ہے, بہت ساری احادیث اس میں آئی ہیں, واجمع اهل السنه اور اہل سنت کا اجماع ہے, انہ لا ينعزل السلطان بالفسق, فسق اور بدکاری کی وجہ سے سلطان کو نہیں اتارا جاتا. یہ شرح صحیح مسلم جزء نمبر 11 اور 12 صفحہ نمبر 432 میں, حدیث نمبر 4748 کی شرح میں. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں قال ابن بطال, بن بطال فرماتے ہیں وفی الحدیث حجۃ علی ترک الخروج علی السلطان ولو جار, اور حدیث میں حجت ہے سلطان کے خلاف نکلنے سے اگرچہ وہ فاجر ہو یا وہ ناانصافی کرتا ہے. وقد اجمع الفقهاء, اور فقہا کا اجماع ہے علی وجوب طاعت السلطان المتغلب والجہاد معہ، اور اس میں فقہا کا اجماع ہے ایسے حکمران کی فرما برداری واجب ہے جو غلبے کی طاقت سے، اپنے غلبے سے، اپنے طاقت سے جس نے حکمرانی لے لی ہے اور وہ حاکم بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ جہاد کرنا بھی واجب ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو بدکار ہے، خود اس کے ساتھ جہاد نہیں کرتے ہم لوگ، نہیں. وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِّنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ، اور ایسے حکمران کی فرما برداری اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کے خلاف نکلیں. لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقٍّ لِلدِّمَاءِ وَتَسْكِينِ الدِّمَاءِ، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے، یعنی اس کے خلاف نہ نکلیں اور اس کی فرما برداری کرنے سے، جو فائدہ ہوتا ہے امت کو وہ یہ ہے کہ خون ریزی رک جاتی ہے اور امن و امان کی حالت پھیل جاتی ہے. وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْخَبَرُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يُسَاعِدُ، اور ان کی حجت یہی حدیث ہے اور جو جیسے دوسری حدیثیں ہیں. وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ، اور اس میں سے صرف ایک ہی چیز کو استثناء کیا ہے. إِلَّا إِذْ وَقَعَ مِنَ السُّلْطَانِ الْكُفْرَ الصَّرِيحَ، إِلَّا یہ کہ اس حکمران سے کفر صریح آ جائے، تب تو پھر جو میں نے بھی شرطیں بیان کی اس کے مطابق بیان کریں. اور یہ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 7054 کی حدیث کی شرح میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس اجماع کے بارے میں فرماتے ہیں، فَإِذَا أَمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ فَلَا يُطَاعُونَ فِي الْمَعْصِيَةِ، اگر وہ معصیت کا حکم دیں تو وہاں پر ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها، اس کے باوجود بھی اگر معصیت کا حکم دیں ہم کو نہیں مانیں گے، معصیت حکم دے تو نہیں مانیں گے ہم، لیکن کیا خروج کرے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ان کے خلاف نکلنا جائز نہیں ہے اگرچہ وہ معصیت کے اسباب ہی موجود ہوں. یہ فتاوی ابن باز جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 202. اور آگے فرماتے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، فهذا يدل على انه لا يجوز له منازعه ولاة الامور، تو اسے یہ واضح ہوا کہ حکمرانوں کے منازعت ان کے خلاف نکلنا جائز نہیں. ولا الخروج عليهم، اور نہ ان کے خلاف نکلنا. الا یہ ان يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دہرائے شیخ صاحب نے، الا یہ کہ وہ دیکھیں کفر بواح، واضح کفر کو، جن کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ان کے پاس کوئی دلیل ہو. یہ فتاوی بن باز جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 203. وشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه فرماته، خلافا للخوارج، خوارج کے خلاف، الذين يرون انه لا طاعة للامام والامير اذا كان عاصيا، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر امام یا امیر، حاکم وقت یا امیر جو ہے وہ عاصی ہو، اللہ تعالیٰ کا بدکار ہو، نافرمان ہو. لان من قاعدتهم ان الكبيرة تخرج من الملة، ان کا یہی قاعدہ ہے کہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ دار اسلام سے خارج کر دیتی ہے. شرع عقیدہ واسطیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 337. آگے فرماتے شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، مہما فسق ولاۃ الامور لا يجوز الخروج علیہم، جتنی بھی فاسق ہو جائیں، بدکار ہو جائیں حکمران وقت، ان کے خلاف نکلنا کسی صورت میں جائز نہیں. لو شرب الخمر، اگرچہ وہ شراب پئیں. لو زنو، اگرچہ وہ زنا کریں. لو ظلم الناس، اگرچہ وہ ظلم کرے لوگوں کے اوپر. لا يجوز الخروج علیہم، ان کے خلاف نکلنا جائز نہیں ہے ان چیزوں کی وجہ سے. شرح رياض الصالحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 514. آگے فرماتے ہیں شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، واما قول بعض السفہاء، اب یہ ذرا غور فرمائے، بعض سفیہ کم عقل لوگ کا یہ قول جو ہے، انہ لا تجب علینا طاعت ولاۃ الامور، کہ ہمارے اوپر اس حکمران کی طاعت فرض نہیں، واجب نہیں ہے، جب تک کہ وہ الا اذا استقاموا استقامہ تامہ، الا کہ وہ جب تک سیدھے راستے پہ نہ چلیں، مستقیم راستے پہ، اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہو جائیں تمام طریقے سے، یعنی بہترین طریقے سے وہ استقامت پہ ہوں، تب تو ان کی فرمبرداری واجب ہے، وگرنہ اگر وہ فاجر فاسق، ان کی فرمبرداری واجب نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فہذا خطأ وہذا غلط وہذا ليس من الشرع في شيء، یہ غلط ہے، یہ خطا ہے، اور شریعت میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بل هذا مذهب الخوارج، بلکہ یہی مذہب خوارج کا، الذين يريدون من ولاة الامور ان يستقيموا على امر الله في كل شيء، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حاکم وقت جو ہے وہ مکمل استقامت اور اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری پر زندگی گزاریں ہر چیز میں، ہر مسئلے میں. وهذا لم يحصل من زمن، اور یہ کئی زمانے سے ہم نہیں دیکھ رہے، کہ کوئی بھی ایسا حکمران ہمیں نہیں نظر آیا ابھی آخری زمانے میں جس نے اس طریقے کی زندگی گزاری ہو. فقط تغیرت الامور, اور امور جو ہے اور چیزیں جو ہیں وہ بدل چکی ہیں. وہ یہ شرح ریاض الصالحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 517 میں. دو تین قول اور بھی ہیں, اتنا کافی ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے بس. مزید دیکھنے کے لیے شیخ ابن عثیمین کے اقوال, شرح ریاض الصالحین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 269 269, اور شرح ریاض الصالحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 333, تو بات واضح ہو جائے گی. اور یہ بات میں نے کی ہے کہ جس سے کوئی کفری عمل ہو جائے کیا وہ کافر ہو جاتا ہے, یا کوئی موانع بھی ہوتی ہے تکفیر کی, جیسے میں نے پہلے بیان کی شرطیں بھی موانع بھی ہیں, تو یہ بھی مندرج رکھنا چاہیے. اگر طاغوت ہے, آپ سمجھتے کہ طاغوت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, جس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا وہ طاغوت ہے, میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے, لیکن کیا وہ کافر کفر اکبر ہے یا نہیں, تو یہ اور مسئلہ ہے, اس کو بھی سمجھنا چاہیے. ان پیپرز میں ہر حکمران طاغوت ہے, جس نے نافرمانی کی وہ بھی طاغوت ہے, جس نے کافر دوستی کی وہ بھی طاغوت ہے, جس نے ان کو حکمران مانا وہ بھی طاغوت ہے, جو ان کو ووٹ دیتے وہ بھی طاغوت ہے, آخر تک لمبی لسٹ جو میں نے بیان کی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بات کہاں تک منصفانہ ہے. اور یہاں پر میں بعض علماء کے اقوال بیان کرتا ہوں. شیخ حسن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فلیس کل مخطئ کافر, ہر خطا کرنے والا شخص کافر نہیں ہوتا, لا سیما فی المسائل الدقیقہ, خاص طور پر ان مسائل میں جو دقیق ہوں اور باریک بین ہوں, التی کثر فیہا نزاع الامہ, جس میں امت کا بہت سا نزاع ہو. فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 434. اور آگے فرماتے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, وليس لاحد ان يكفر احد من المسلمين وان اخطا وغلط, کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسلمانوں میں سے کسی پر بھی کفر کا فتویٰ لگائیں جب انہوں نے خطا کی ہے یا غلطی کی ہے, جب تک کہ ان پر حجت نہ قائم ہو جائے. اور جس شخص کا اسلام یقین سے ثابت ہو جائے تو وہ محض شک کی بنیاد پر زائل نہیں ہوتا, الا یہ کہ اس پر حجت قائم نہ کی جائے اور اس کے شبہات غلط فہموں کا ازالہ نہ کیا جائے. فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 467. آگے فرماتے ہیں شیخ ابن تیمیہ کا قول میں بیان کر رہا ہوں, کل مرآہم قالو, جب یہ ان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں, من قال کذا فہو کافر, جو ایسے کہتا ہے وہ کافر ہے. جب یہ لوگ سنتے ہیں ایسی بات کہ جس نے ایسا عمل کیا وہ کافر ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ شامل ہے سب کے لیے, یعنی تکفیر مطلق ہے, معین نہیں یہاں پہ. ولم يتدبر ان التكفير له شروط وموانع, اور انہوں نے اس کو نہیں سمجھا, اس کو تدبر نہیں کیا کہ تکفیر کی جو ہے شرطیں بھی ہیں, موانع بھی ہیں, رکاوٹیں بھی ہیں. قد تنتفی في حق المعین, جو دور ہو سکتی ہیں ایک معین شخص کی حالت میں. وأن تكفير مطلق لا يستلزم تكفير المعين, اگر آپ کسی مطلقا بغیر تعین کے کسی کے اوپر کفر کو فتویٰ لگاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ معین بھی کافر ہو, جیسا کہ مطلقا ہم نے تکفیر کی ہے. الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع, الا یہ کہ جب تک شرطیں پوری نہ ہو اور موانع رکاوٹ ختم نہ ہو جائیں. یبین هذا, اور اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے اس بات سے, ان الامام احمد عامۃ ائمۃ, اور اس کی وضاحت یہ ہوتی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور عام امام اس زمانے میں, الذين اطلقوا هذه العمومات, جنہوں نے یہ تعمیم بیان کی ہے کہ جس نے ایسا کہا یا ایسا کیا وہ کافر ہے, لم يكفر اكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه, ان سے زیادہ کسی پر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا, الا یہ کہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ قول کہا یا وہ عمل کیا جس میں کفر تھا. یہ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 487. تکفیر معین کی بات جو پہلے بیان کو میں نے کی تھی وہ آئی ہے. اب شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ليس كل من وقع في الكفر من المؤمنين وقع الكفر عليه واحاط به, جس سے کوئی کفری عمل یا قول ہوا مومنوں میں سے تو اس لیے ضرور نہیں کہ وہ کافر ہے اور کفر میں گر چکا ہے. یہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 3048 نے ذکر کیا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سوال کیا گیا, هل يعتبر الذين لا يحكمون القرآن والسنة ويحكمون الشرائع الفرنسية والإنجليزية كفارا, کیا جو لوگ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ وہ فرینچ اور انگلش قانون کا نفاذ کرتے ہیں، کیا وہ کافر ہیں؟ شیخ صاحب جواب دیتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ھذا یحتاج الی النظر، تو یہ دیکھنا چاہیے، نظر کا محتاج ہے یہ مسئلہ. ما هو السبب الذي حملهم على هذا، وہ کون سی سبب ہے، کون سی وجہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ عمل کیا. وهل احد غرهم ممن يدعي العلم، کیا بعض لوگوں میں سے جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے ان کو کوئی غلط طریقے سے تو کوئی کوئی باتیں بیان نہیں کی جن کی وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے یہ فیصلے کیے. وقال ان هذا لا يخالف الشرع، اور یہ ان کو دکھایا، دھوکہ دیا کہ یہ جو قانون ہے شریعت کے مخالف نہیں ہے. اما ماذا، یا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فالحکم فی هذه المسئلہ، اس مسئلے میں جو حکم ہے، لا يمكن الا على كل قضیه بعینها، تو اس مسئلے میں میں کوئی بھی فتوی نہیں دے سکتا الا یہ کہ کوئی خاص قضیہ میرے سامنے آئے تو اس پر میں فتویٰ دے سکتا ہوں. یعنی تکفیر مطلق ہے معین اس مسئلے میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی خاص شخص جس نے یہ ایسا عمل کیا، یہ ایسے قانون سازی کی ہے، اس نے کیوں کی ہے، اس کا جواب سنیں گے، اس کے بعد پھر فتویٰ لگائیں گے. وہ شیخ صاحب نے بیان کیے تھے الباب المفتوح، پہلے لقاء میں سوال نمبر 31 میں یہ بات بیان کی. تو اسے یہ واضح ہوا کہ کوئی بھی خبر جس میں خاص طور پر سنگین مسئلہ ہو، جیسے کہ تکفیر کا مسئلہ ہو، اس میں جلد بازی نہیں کرنی، اس کو آگے بھی نہیں بڑھانا، علماء کی طرف رجوع کریں، تثبت کریں، پھر علماء سے اجازت مانگے کیا ہم اس کو بانٹ سکتے نہیں بانٹ سکتے. اس مصلحت مفسدہ ہے، ہر چیز کو دیکھ کے ارد گرد ہر چیز دیکھنی چاہیے، اس کے بعد آپ علماء کے مشورے کے بعد آپ قدم اٹھائیں. دوسری بات، منہج خوارج اور ان کے اصول عامہ میں نے پچھلے درس میں بیان کیے تھے، اور جو میں نے یہاں سے پڑھا ہے کتنی یکسانیت آپ کو نظر آتی ہے؟ یعنی قرآن میں سے زیادہ دلائل لینا موجود ہے، علماء سلف کی طرف نہ پلٹنا، علماء سلف میں سے کسی کا قول نہیں ہے، صحابہ کرام میں صرف سیدنا علی بن ابی طالب کا ایک قول بیان کیا ہے بس، علماء سلف کا ایک بھی قول نہیں ہے. جو آیتیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں 43 آیتیں بیان ہوئی ہیں، ایک بھی آیت کی تفسیر کسی معتبر کے ساتھ کتاب سے نہیں ہے. کاش میں یہاں پہ دیکھتا تفسیر بن کثیر، تفسیر بن جریر الطبری، ایک بھی آیت میں آپ دیکھیں، نیٹ کو کھولیں، اس کو پڑھیں، ایک بھی آیت کی تفسیر کسی معتبر عالم نے نہیں کی. جتنی بھی آیت ہے خود استنتاج کیا جس نے یہ لکھا ہے. اب لکھنے والا کون ہے؟ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ویٹرنری ڈاکٹر ہے، کیا چیز ہے ہم نہیں جانتے، کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، اللہ اعلم. لیکن یہاں پر دار التوحید لکھا ہے تو ہمارے یہ کہ ہم مسلمان بھائی ہی ہیں، ہم دور نہیں جاتے. لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں جنہوں نے یہ بانٹا ہے یا اس کو دیکھا ہے، بھئی آپ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، اور جب میرے دروس تھے بریلیت پہ تو کافی ساتھیوں نے پسند کیے الحمدللہ، وہ کہا کہ بھئی اچھا رد ہے اس میں، اچھا جواب ہے اس میں، نصیحت کی بات ہے. تو وہی بات میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، اگر وہ اچھی تھی تو یہ غلط کیوں ہے؟ اگر بریلوی غلطی پہ تھے، یعنی دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی کہ یہاں پر 43 آیتیں ہیں، 16 حدیثیں ہیں، کیا یہ کافی نہیں؟ آیتوں کا اور احادیث کا مجموعہ کسی کو سنانا یہ کوئی حجت نہیں ہے. اب یہ کہ یہاں پہ میرے پاس، میرے ہاتھ میں الامن والعلا یہ کتاب ہے جسے احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے، یہ ان کی تصنیف ہے. یہاں پر انہوں نے 350 دلیل بیان کی ہے، 350 آیتیں اور 300 حدیث، 350 دلیل ہے، 50 آیتیں ہیں اور 300 حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشائے حاجت روا ہے. تو کیا جتنی یہ دلائل ہیں سارے صحیح ہیں؟ آپ نے تو یہاں پر 43 اور 16 کے 50 کے قریب، 60 کے قریب دلیل بیان کی، تو 350 کا کیا ہے؟ بات یہ نہیں کہ کتنی مواد موجود ہے، بات یہ ہے کہ سلف صالحین کس طریقے سے ان آیات اور حدیث کو سمجھائے. جب ہم نے رد کیا تھا الامن والعلا کو ایسی کتابوں کا، تو قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے ایک قید لگائی تھی، کون سی قید تھی؟ سلف صحیح کی فہم اور دلیل کیا بیان کی تھی؟ کس کو یاد ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 15، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. اسی آیت کو جب بریلوی حضرات سنتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، کہتے آپ ہمیں اس صف میں شامل کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، کیوں ہمیں شامل کر دیا؟ یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے. بھی آیت تو واضح ہے، جس نے بھی مخالفت کی آپ کے عقائد سے مخالفت ہوئی ہے اور آپ کی کتابوں سے کوٹ کر کے ہم نے بیان کی ہے مخالفت ہوئی ہے، دلیل کے ساتھ رد بھی کیا ہے، اور ایک قید جو ہے کہ واقعی مخالفت ہوئی ہے نہیں ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں، وہ صحابہ کرام کا عمل، صحابہ کرام کی سمجھ، وہی ترازو ہمارے ہاتھ میں، وہی ایک کسوٹی ہے. اگر آپ کے عقائد صحابہ کرام کے عقائد ہیں تو الحمدللہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کی راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں. آپ لوگوں نے راستہ اختیار کیا احمد رسام ریلوی کا، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہی راستہ اختیار کریں جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، تو جو مخالفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بخود دور ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، ایک ایک مسئلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو سنتا ہے اور دیکھتے کیا برابر ہے؟ نہیں. اس لیے نجات کا ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر نجات حاصل کرنی ہے، اس مخالفت سے بچنا ہے، تو سلف صالحین کا راستہ اختیار کرو، صحابہ کرام کا راستہ اختیار کرو. تو اگر یہ اقوال جو اس پیپر میں موجود ہیں، یہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں، یہ سلف صالحین کے اقوال ہیں، تو ہم واللہ ماننے کے لیے تیار ہیں میرے بھائیوں. دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہماری. ہمارے لیے جس نے یہ لکھا ہے، ہم اسے گزارش کرتے ہیں جتنی محنت کی ہے ان پیپرز میں، اللہ تعالیٰ کے لیے، میں پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو آپ نے یہاں پر لکھا ہے کیا سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے؟ اگر آپ اپنا آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، کیا اہل حدیث یہ منہج رکھتے ہیں کہ سنی سنائی پہ کس نے یہ مواد دے دیا آپ نے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا، کہ یہ طریقہ ہے ہمارا؟ اگر لکھنے والا اہل حدیث نہیں ہے تو یہ بانٹنے والا اہل حدیث تھا، میں جانتا ہوں جس نے یہ بانٹے وہ اہل حدیث تھا اور اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. اگر آپ واقع اہل حدیث ہیں، آپ واقع سلفی ہیں، تو سلفیت کے راستے کو اپناتے کیوں نہیں؟ کیا سلفیت کا راستہ ان مسائل میں ہے جو ہمارے من پسند ہے اور ان مسائل میں نہیں جو ہمارے پسند میں نہیں ہے یا جو کو ہم نہیں پسند کرتے؟ اگر بات بریلویت کی ہو، دیوبندیت کی ہو، بات جماعت اسلامی کی ہو، تب تو ہم خوش ہوتے ہیں، سب سے آگے آگے ہوتے ہیں اور بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب بات اس منہج کی آئے جس میں تکفیر ہے، جس میں زیادہ ضرر ہے امت کے لیے، واللہ اس منہج میں بہت بہت بڑا ضرر ہے. جو مصیبت امت میں اس منہج سے آئی ہیں وہ بریلویوں سے یا دیوبندیوں سے نہیں آئی، وہ لگے اپنے کام میں لگے ہیں، قبر کا طواف کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ، لیکن امت میں جو افرت تفری ہوئی ہے، جو قتل و غارت ہوئی ہے، وہ اس منہج کی طرف سے آئی ہے. مجھے بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے جتنی لمبی لسٹ بیان کی یونائٹڈ نیشن سے لے کے ان لوگوں تک جو ان کو کافر نہیں کہتے وہ بھی کافر ہیں، امت میں بچا کون ہے؟ کیا اس امت میں کوئی، اس زمین پر آج کوئی چلنے والا مسلمان ہے؟ کون رہے مسلمان؟ صرف آپ 10-20 لوگ، 100-200 لوگ، 1000-2000 لوگ، باقی کہاں ہے امت؟ سر امت پوری کی پوری کافر ہے. تو میری گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے منہج کو سمجھو، ہمارا منہج کیا ہے، سلف صالحین کا منہج کیا ہے. اگر میری باتوں سے آپ کو نفرت ہے، غصہ آتا ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، میری بات نہ سنیں. اللہ کے لیے جن کا میں نے نام یہاں پہ لیا ہے، جتنے علماء کا میں نے نام لیا ہے، اگر وہ آپ کے نزدیک قابل احترام عالم ہیں ان کی سن لو، آپ میری بات نہ سنیں. پچھلے دروس میں مقدمے کے طور پر میں نے بیان کی تھی بعض باتیں، حکمران کی فرما برداری کے درس پورے میں میں نے 1.5 گھنٹے میں، تقریباً 1.25 گھنٹے میں، میں نے صحابہ کرام سلف صالحین کے اقوال بیان کیے. امت میں سے کون سا ایک شخص تو ہمارے سامنے لے کے آئے جس کا یہ منہج اور یہ راستہ ہے؟ ایک تو لے کے آئے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں تقریباً 30 کے قریب سلف صالحین میں سے حکمران کے درس میں 30 کے قریب نام لیے تھے. میں ان ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ 10 کے نام تو دے دیں، یہ منہج جو یہاں پہ لکھا ہے دس کے نام تو دے دیں آپ، انصاف ہے کہ نہیں؟ اب تیس کہاں اور دس کہاں، تو دس تو آ جائیں، لیکن کہیں نہیں ملے گے. وجہ، اگر ملتے تو آج یہاں پہ موجود ہوتے، یہاں پہ ضرور لکھا ہوتا ہے. مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی کہ بھائی یہاں پہ کیوں نہیں لکھا آپ لوگوں نے. جو چیز موجود ہے تو وہ سب سے پہلے چیز لکھی جاتی ہے، لیکن جب موجود نہیں تھی تو ان چیزوں کا سہارا لینا پڑا. صرف قرآن مجید کی آیت اور 43 آیتوں میں سے صرف 8 آیتوں میں طاغوت کا ذکر ہے، اور ان میں تین مرتبہ ایک ایک آیت دو دو آیتوں کو مقرر لکھا ہے، اور باقی آیتیں ہیں کفر اور شرک کے بارے میں، ان کو بھی حکمران کی طرف زبردستی سے چپکا دیا ہے. حدیث کی تفصیل میں نے بیان کی ہے، کس طریقے سے حدیث کو انہوں نے بیان کیا ہے. دو حدیثیں ہیں صرف، اس تعلق سے حکمران کے ساتھ مدد نہیں کرنی چاہیے، اور دونوں ضعیف ہیں، اور میں تفصیل بیان کی ہوں ان کی. باقی حدیث جو ہیں مشابہت نہ کرو کافروں کی. اب قرآن سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مشابہت تو قرآن کے لیے بھی جائز نہیں، ہمارے لیے بھی جائز نہیں، سب کے لیے جائز نہیں. کافر کے ساتھ عید بھی نہیں کرنی، وہ وارث بھی نہیں ہو سکتا، اس پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی. آہستہ 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 آپ مسلمانوں کو کس اسٹیج پہ کھڑا کر دیا؟ آج یہ جوان جو 14-15 سال 17 سال کی عمر میں اپنا بلاسٹ کر رہے ہیں، ان کو جنت کا خواب دکھا دکھا کہ آپ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ برین واش کیسے ہوئے؟ اس طریقے سے ہوئے میرے بھائیوں، یہ برین واش ہے. پہلے سب سے پہلے فاسق ہیں، بدعتی ہیں، آہستہ آہستہ ان کو بدعتیں کہاں کہاں پر ہیں، طاغوت ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، کافر ہو گئے. ہر طاغوت کافر ہے، کس کس طریقے سے وہ کافر ہیں. آہستہ آہستہ پھر کافر کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. ممد الدین ہو فقتلو فقتلو، کون قتل کرے گا میرے بھائی؟ امت والے یہ جوان لوگ قتل کریں گے؟ اچھا قتل جو کرتے ہیں قرآن تک کون بول سکتا ہے؟ وہاں تک کیسے؟ سیکیورٹی ہے، فوجی ہیں، پولیس ہے، لوگ ہیں، جلسے میں ایک دو لوگ تو نہیں ہوتے بھائی. جس نے ووٹ دیا وہ بھی کافر ہے، جس نے اس کو کافر نہیں کہا وہ بھی تو کافر ہے نا. تو کیا فرق پڑتا ہے کہ قرآن کافر کو مار تو یا 100 مر جاتے ہیں باقی اس کے ساتھ، سب تو کافر ہیں میرے بھائی. آج اس ہمیں ضرورت ہے کہ ان غلط عقائد کو اپنے دل سے نکال دیں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. اور واللہ موت کا فرشتہ سب کے قریب ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب مرتے ہیں. اگر ان عقائد کو اپنے سینے میں لے کے ہم چلے جائیں اس دنیا سے، اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نیٹ سے میں نے مواد لیا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے سوال کرے گا کہ تم نے کیوں کہا تھا یہ کہ حکمران جو ہے تم نے دفاع کیا اور یہ کہا کہ وہ کافر نہیں ہے؟ میں کیا کہوں گا؟ ومن یشاقق الرسول ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلی جہنم وساءت مصیرا. اللہ تعالیٰ، مومنوں کا راستہ یہی تھا، آپ کا حکم تھا. مومنوں کے راستے کو میں نے دیکھا، مجھے یہی ملا ہے. صحابہ کرام کے اقوال، صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، مجھے یہی ملا ہے. لیکن جب آپ سے سوال ہوگا آپ کیا کہیں گے؟ نیٹ سے میں نے مواد لیا تھا. کیا نیٹ انٹرنیٹ ہی رہ گیا ہمارے لیے فیصلہ کرنے کے لیے، ہمارے عقائد کو درست کرنے کے لیے انٹرنیٹ ہی رہ گیا بس؟ امت کے سارے علماء کہاں گئے ہیں؟ کوئی عالم نہ رہا؟ عالم ہے تو سب سلاطین کے بکے ہوئے عالم ہیں. جو شخص یہ بات کرے وہ بکا ہوا ہے. پھر امت میں سے کون ہے جو بکا ہوا نہیں ہے؟ کیا نعوذ بالله صحابہ کرام بھی بکے ہوئے تھے؟ کیا نعوذ بالله حسن بصری جیسے، سعید بن مسیب جیسے عظیم تابعین بکے ہوئے تھے سارے؟ کون رہا ہے امت میں؟ مجھے بتائیں، اس راستے میں چلنے والے کسی کا نام تو ہمیں بتائیں. تو بات میرے بھائی جذبات کی نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العواطف عواصف. بات سمجھیے، عواطف عواصف، یہ جو ایموشنز ہیں یہ آندھیاں ہیں. بات ایموشنز کی نہیں ہے. واللہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو ہو رہا ہے، جو حکمران امت میں کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. ہم جانتے ہیں بدکاری کر رہے ہیں، بہت غلط کر رہے ہیں، فسق اور ظلم کر رہے ہیں، لیکن اس کا جواب دے وہ خود ہیں. جو اپنے رب میں وہ کوتاہی کر رہے ہیں ان کو جواب وہ دیں گے. میں ان کی غلطی سے کیوں غلطی کروں؟ ان کا سوال، ان کا جواب میں نے نہیں دینا، میں نے اپنا جواب دینا ہے. مجھ سے سوال کیا جائے گا تم نے کیا کیا، کیا جواب ہے؟ انٹرنیٹ سے میں نے مواد لیا اس لیے میں نے ان کو کہا کافر ہے، اس لیے میں نے دوسرے مسلمانوں کو بھی قتل عام کر دیا، یہ جواب ہوگا؟ یا یہ جواب ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم لوگ دیکھو گے ایسے حاکم آئیں گے جو دوسرے لوگوں پر تم پر بہتری کریں گے اور تم سے تمہارا حق چھینیں گے. تو کیا کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کرام نے سوال کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا، صبر کرو. کب تک صبر کریں؟ حتی تلقونی علی الحوض، اس وقت تک صبر کرو جب تک کہ میری ملاقات حوض کوثر پہ نہیں ہوتی. حوض کوثر دنیا میں آئے گا کیا؟ مرنے کے بعد میدان محشر میں. تو آج ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم جانتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں حکمران ظلم ہے, لیکن ہم صبر کریں گے جب تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں ہوتا حوض کوثر پر. اور آخر میں, کیونکہ بات انصاف کی ہے, اس کا مطلب نہیں کہ حکمران جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو میری گزارش حکمرانوں سے بھی ہے جو ان کے دوروں میں کام کرتے ہیں ان سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے علماء کی طرف رجوع کریں, علماء حق کی طرف رجوع کریں, ان سے مشورہ کریں کہ آج امت جہاں پر موجود ہے, امت میں جو ذلت ہے, جو مصیبت امت پر آج موجود ہے, ان کو کیسے زائل کیا جائے. قرآن اور سنت میں سلف صالحین نے اس کا کوئی حل بھی بیان کیا ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلا قدم جو ہے وہ, اگر امت کو بچانا ہے ذلت سے, علماء کی طرف رجوع. کیونکہ علماء وہی ایک راستہ ہے, وہی ایک برج ہے جو ہمیں حق تک پہنچاتے ہیں. اگر ہم اس واسطے کو بھی, اس برج کو بھی توڑ دیں تو حق کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ لوگ ہی رکاوٹیں پیدا کریں امت میں کہ علماء کی طرف نہ جاؤ, تو پھر کیا رہے گا امت میں؟ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ خود مختاری کی طرف آئیں. آج ہمیں ضرورت ہے, آج مسلمان ممالک میں آپ دیکھیں ایک ایک چیز کی ہم محتاج ہیں, ایک ایک چیز کی. کیا ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ ٹیکنیکل لوگ ہیں جو ہمارے اندر, جو ہمارے مسلمان موجود ہیں, اللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب باہر ملک جائیں دیکھیں, بڑے پوسٹوں میں, امریکہ میں سب سے بڑا کارڈیالوجسٹ مسلمان ہے, انگلینڈ میں دیکھیں کتنے بڑے ڈاکٹر انجینئر موجود ہیں وہاں پہ. یہ لوگ کیوں باہر گئے ہیں؟ ان کو تحفظ نہیں ہے, امن و امان نہیں ہمارے ملکوں میں. تو اگر ٹیکنالوجی بھی ہم چاہتے ہیں, ہم کب تک محتاج رہیں گے؟ ایک سوئی سے لے کے ایٹم بم تک ہم محتاج ہیں کافروں کے, یہ محتاجی کب تک رہے گی؟ اگر اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے, خود مختاری کی طرف آئیں اور جتنی بھی مسائل ہیں علماء کے ساتھ بیٹھ کر ان کو حل کریں. یہی ایک راستہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشورہ کرتے صحابہ کرام سے. ارے وحی نازل آسمان سے ہوتی ہے, مشورے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ وحی کافی نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے. وحی تو مجھ پر نازل ہوتی ہے, تم پر نازل نہیں ہونے والی, وحی دروازہ بند ہونے والا ہے, تم کیا کرو گے؟ یہ علماء ہے تمہارے, علماء کے رجوع کریں اگر حق وقت کیوں نہ ہو. اور آپ دیکھیں سید ابوبکر صدیق, سید عمر بن الخطاب, خلفائے راشدین, اور بعد میں جو آئے جتنے حکمران بھی تھے, جو خلفائے راشدین ان کے بعد میں جو خلیفے تھے, ان کے دربار میں علماء بیٹھتے تھے. کیوں دربار میں علماء کو بٹھاتے تھے؟ فیصلہ قاضی کرتا تھا, تنفیذ حاکم خود کرتا تھا. آج فیصلے بھی خود کر رہے ہیں اور تنفیذ بھی خود کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اس امت کو ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے تعاون کرے اور اپنے علماء کی طرف رجوع کرے. اور آخر میں جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک نصیحت ہے اور ایک پیغام ہے اور ایک گزارش ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ آج امت ذلیل ہے, پریشان ہے, مصیبتیں ہیں امت پر, دشمن نے اسے ہلاک کر دیا ہے, جان عزت اور مال محفوظ نہیں ہے, اور حکمرانوں نے اس امت کو بیچ دیا ہے. یہ سوچ ہے عوام الناس کی. اگر یہ سوچ ہے اپنی جگہ پر, اگر یہی سمجھتے ہیں, تو کیا شریعت نے اس کا کوئی راستہ بھی دکھایا ہے یا نہیں؟ کب ہمیں اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرمائے گا؟ کب ہم اس عزت کو پالیں گے جو صحابہ کرام کے دور میں عزت موجود تھی؟ کب ہماری گردنیں اور ہمارا سر اوپر ہوگا اور ہم عزت کی زندگی گزار سکیں گے؟ میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اپنی بات ختم کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرنا چاہے, تمہاری نصرت کرنا چاہے, تو تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا, نہ یہ کافر دشمن اور نہ قریبی دوست، کوئی بھی آپ پر غالب ہو ہی نہیں سکتا، کہے تم اکیلے ہو کہے تم پوری امت کیوں نہ ہو. اور اگر تمہیں اللہ تعالی بے عزت کرنا چاہے تو وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں کامیاب کرے گی اللہ تعالیٰ کے علاوہ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ينصركم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا. کیا اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرو اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کرے گا. آج دین کی طرف واپس کیوں نہیں آؤ؟ امت والے جو عوام الناس ہیں آج توبہ کر لو، قبر پرستی کرو آج توبہ کر لو. کیوں قبر پرستی سے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ آخر کیا مشکل ہے؟ بدعتی اپنے بدعت کو چھوڑ کے تیار کیوں نہیں ہے؟ جن کے مال اور دولت سودی کاروبار میں لگے ہیں وہ اپنے نکالنا، اپنی اس مال دولت کو سود سے کیوں نجات نہیں دیتے؟ امت کا خلاص جو ہے کیوں نہیں اپنا ہاتھ بٹاتے تاکہ اس امت کو جو ہے ان اس ذلت سے اور ان بدکاریوں سے دور کر دیں. تو جتنے بھی بدکار لوگ ہیں اپنی طرف سے، میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں، جتنی بھی ہم غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں، ہم غلطیوں سے ڈوبے ہیں میرے بھائی، سب میں غلطیاں ہیں، ہم خود رجوع ہو کر اللہ تعالیٰ کے، ہم سب مل کے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کریں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس امت کو پھر سے وہی نصرت عطا فرمائے گا جو صحابہ کرام کے دور میں تھی اور خلفائے راشدین کے دور میں تھی. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنے ہوا نفس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، اپنی زندگی قرآن سنت اور سلف صالحین کے راستے کو چھوڑ کر اپنی منمانی اور اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو یاد رکھنا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان لوگوں کو ظالموں کے حوالے کر دیں گے جن اپنے اوپر ظلم کیا اور برائیاں کمائی. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، برے کام کریں گے تو اس کا نتیجہ برا ہوگا، اچھا نتیجہ برے کام کا کبھی نہیں ہوتا. اور یہ برا نتیجہ جو ہمارے برے کاموں کا ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ پر یہ حکمران ظالم حکمرانوں کو بٹھا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم میں تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ یہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے. اگر یہ قوم ہے بری ہے، اچھائی کی طرف قدم بڑھایا ہے اور اچھی ہو گئی ہے، صالح اعمال کرنا شروع کر دیا، توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو تبدیل کر دے گا. بے عزتی سے عزت، مصیبتوں سے نجات، ضعف سے قوت اور طاقت. لیکن اگر اچھی قوم ہے اور بدکاریاں شروع کر دی ہیں آہستہ آہستہ، تو عزت سے ذلت، طاقت سے ضعف اور کمزوری. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے میرے بھائیوں. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم اپنا محاسبہ کریں. آیتیں بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا ہے، میں صرف ایک گھنٹے کی میں نے بات کی تو میرا خیال ہے کتنا ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریت و سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.